بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مالا.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللانۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ وتذل بہا النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز، وقاران محترم، کار رسالت یعنی جو منصب رسالت پر فائز ہے تو پھر اس کے کام کیا ہے، پروردگار عالم نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، اور اسی کے لیے سورہ جمعہ کی آیت آپ کے سامنے مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے ان کاموں کو جو اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں اس سے پہلے تین مقامات ترتیب تلاوت کے مطابق ہمیں نظر آتے ہیں، اور کل اسی کانٹیکس اور سیاق کو سمجھانے میں ظاہر کہ پوری مجلس صرف ہوئی، جو وہ پہلا موقع اور مقام تھا سورہ بقرہ کا پہلے پارے کے تقریباً اختتام پر، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں کہ جب تعمیر خانہ کعبہ کے موقع پر انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یا الفاظ کے ذریعے یا قلبی ارادے کے ذریعے سے پیش فرمائیں، تو وہاں پروردگار عالم نے جہاں سے بات ان کی شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے پروردگار یہ خانہ کعبہ کو ہم نے تعمیر تو کر دیا ہے، ابراہیم بھی ہیں اسماعیل بھی ہیں، لیکن اس کے بعد دعا یہ ہے کہ اے مالک تو اسے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے. یہ بھی بلاغت قرآنی ہے کہ سمیع اور علیم کا ذکر کیا. سمیع کا مطلب ہے سننے والا، یعنی اگر الفاظ ہوں تو وہ سنے گا، اور اگر علیم یعنی اگر دل کا ارادہ ہو تو ارادہ قلبی سے بھی پروردگار بہت اچھی طریقے سے واقف ہے. کہ علیم بذات صدور، وہ تو دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ انسان سوچتا کیا ہے، انسان کے ذہن میں خیال کیا آتا ہے. یہ بھی برادران عزیز، ضمناً ایک بات آ گئی تو میں عرض کر دوں اور پھر آگے ہم بڑھیں، کہ یہ بھی معصومین نے پروردگار عالم کا جو تعارف کروایا ہے، یقین جانیے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. اگر نہج البلاغہ کو آپ ہٹا دیں تو توحید کی تشریح آپ کو نہیں مل پائے گی. آپ اصول کافی کے اندر کتاب التوحید کو دیکھیے، نہج البلاغہ کو دیکھیے، شیخ صدوق نے جو آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں کتاب توحید ترتیب دی ہے اس کو آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کن رخوں سے پردہ ہٹایا ہے اور کس طریقے سے سمجھایا ہے پروردگار عالم کی توحید کو. تو یہ قرآن کی وہ آیتیں کہ جن کے اندر پروردگار نے اپنا تعارف کروایا ہے اس کی ڈیٹیلز اور پھر اس کا ایلوبریشن وہ ہمیں ملتا ہے معصومین کے پاس۔ دیکھیے برادران عزیز، ابھی ماہ رمضان جب گزرا تو آپ لوگوں نے یقیناً دعائے جوشن کبیر پڑھی ہوگی۔ اس دعائے جوشن کبیر، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اہل بیت سے تمسک پر فخر ہے تو یہ بالکل بجا ہے۔ یہ دعائے جوشن کبیر، دعائے عرفہ امام حسین، یہ دعائے کمیل، یہ جو معصومین کی طرف سے ہم تک تحفے پہنچے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں اگر عرض ادب کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے، تو برادران عزیز یہ وہی سمجھائے گا نا جو وہاں سے آیا ہوگا، جو وہاں سے آیا ہوگا وہی تو اس پروٹوکول کو جانتا ہے، وہی تو جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے، دعا کرنی ہے، عرض ادب کا طریقہ کیا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، اسی دعائے جوشن کبیر میں اسی سمیع اور علیم کے حوالے سے میں عرض کروں کہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ معصوم نے سکھایا کہ خدا کو پکارو اس طرح سے، یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ خدا کہ جس کو ایک کی پکار کا سننا دوسرے کی پکار کے سننے سے غافل نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب علم نے ایک مرتبہ ویسٹ ہی کا کہیں کا ذکر کیا تھا کہ چرچ کے اندر ایک صاحب داخل ہوئے اور انہوں نے پروردگار عالم کو پکارا اور یہ کہا کہ اے پروردگار، او مائی لارڈ، آئی نیڈ $1,000,000، کائنڈلی ارینج۔ اور وہیں پر ایک دوسرا فقیر تھا، وہ کہہ رہا تھا او مائی لارڈ، آئی جسٹ نیڈ $1۔ تو وہ جو $1,000,000 کی اپلیکیشن لے کر آیا تھا، اس نے اپنی جیب سے $1 نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یو کیپ دس $1 اینڈ لیٹ گاڈ تھنک اوور مائی پرابلم، اٹ از مور امپورٹنٹ۔ کیا ہمارے پاس پروردگار عالم کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر اس نے پکار لیا تو پھر پروردگار تو انگیج ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ دوسرے کی پکار کو کہاں سن پائے گا؟ یہ معصوم نے بتایا، سمجھایا کہ تم خدا کو خود پہ قیاس مت کرو۔ یہ تمہارا کیسا وائلڈ اسپیکولیشن ہے کہ تم خود پر خدا کو قیاس کرتے ہو؟ خدا ان کانوں سے نہیں سنتا، پروردگار کانوں کا خالق ہے، اس کی سماعت بھی بالاتر ہے، اس کا علم بھی بالاتر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے برادران عزیز غور فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے سے متوجہ کرتے ہیں، اے پروردگار تو سمیع ہے، تو علیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا معروضہ ہے اس کو باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ اے پروردگار، اب میں یہ چاہتا ہوں، وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، اور دونوں کی یہ دعائیں کہ اے پروردگار ہمیں تو اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے، مسلمین لک، مسلم قرار دے۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک تو شناختی کارڈ کی حد تک کوئی مسلمان ہوتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے یہاں کے شناختی کارڈ میں تو نہیں ہوتا، وہاں پر تو پاکستان کے اندر باقاعدہ ریلیجن کا ایک کالم ہوتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ شاید یہاں پر ایسا کوئی خانہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ کہ بعض افراد جو ہیں وہ ایک کارڈ کی حد تک مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک فقط ظاہری اعتبار سے ایز اٹ اپیئرز آن دا فیس آف اٹ ہم یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور ایک وہ ہے کہ نہیں، کہ یہاں پر اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹرو اسپرٹ کے اندر، کہ ایک ایسا شخص کہ جو پوری طرح سے اپنی مرضی کو خدا کی بارگاہ میں سبمٹ کر دے۔ یہ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا، سبمیشن، مگر ایسی سبمیشن کہ جو کمپلیٹ ہو، مکمل ہو اور ولفلی ہو۔ و تسلیم هو الیقین، اور تسلیم بھی ایسا کرنا کہ جو منزل یقین پر انسان کو لے جائے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ کسی کو مجبور کر دیں، وہ پروردگار نے اس دنیا کے اندر معاملہ نہیں رکھا، اگر ایسا رکھنا ہوتا تو کوئی کافر ہو سکتا تھا۔ اب غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ یہ جو انسان کے اختیار یا فری ول کا ایشو ہے، اس کو کس طریقے سے علماء نے ڈسکس کیا۔ یہ علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب علی، کافر کا وجود خود انسان کے اختیار کی دلیل ہے، کہ اگر پروردگار عالم نے اختیار نہ دیا ہوتا تو کس کی مجال ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ کافر رہ پائے۔ یہ کافر کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا، کنونس کر کے مسلمان بنانا چاہتا کہ تمہیں عقل دی ہے، انٹلیکٹ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اب تم خود غور کرو کہ خدا ہے یا نہیں، ہے تو وہ کتنے ہیں، اور اگر ہے تو اس کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے یا نہیں، اور اگر نمائندہ ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا کوئی جانشین ہونا چاہیے یا نہیں. اگر عقل ہے تو خود سوچتے چلے جاؤ، ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تمہاری عقل کو اپیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کتنی مرتبہ یہ کہا، افلا تعقلون، تم لوگ عقل کیوں استعمال نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی باقاعدہ پروردگار عالم نے اس بات کو اپیل کیا ہے کہ جو عقل کی نعمت تمہیں دی ہے تم اس کو بائی پاس کیوں کرتے ہو، اس کو تم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جہاں بنیادی عقائد کا معاملہ ہے، اگر وہاں پر بھی آپ انٹلیکٹ کو مائنس کر دیں تو برادران عزیز وہ کون سا کامن گراؤنڈ ہے کہ جس پر آپ دوسرے کو کنونس کریں گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کی آیت ہے، یہ تو آپ کے لیے مفید ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہے، یہ تو مولا کا ماننے والا پہلے مرحلے کے اندر قبول کرے گا. لیکن اگر میں کسی کافر کے سامنے دین پیش کرنا چاہتا ہوں تو نہ وہ میرے سامنے انجیل پیش کر سکتا ہے، نہ میں اس کے سامنے قرآن پیش کر سکتا ہوں. مجھے بھی اگر کسی کامن گراؤنڈ کے اوپر آنا ہے کہ جہاں سے کسی ایگریڈ اپون پرنسپل کے تحت بات کو آگے بڑھایا جا سکے، تو وہ ہیومن انٹلیکٹ کے علاوہ اور کون سا دوسرا گراؤنڈ ہے کہ جہاں خدا کو تو انسان قبول کرے، جب ایک مرتبہ وہ اللہ تک آئے گا تو اسے اور زیادہ صفائی کے ساتھ سوچنے کا موقع ملے گا، وہ لا الہ الا اللہ تک آئے گا، اور جب وہ وہاں تک آئے گا تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ محمد الرسول اللہ تک آئے گا، اور جب غدیر خم میں ہاتھوں پر بلند ہونا ثابت ہو جائے گا تو علی ولی اللہ تک بھی آ جائے گا. دیکھیے برادران عزیز، بات کو میں تھوڑا سا آف ٹریک کر گیا، لیکن بہرحال یہ بھی بہت اہم ایک بات ہے جو عرض کرنا ضروری ہے. آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر، آج کے زمانے میں اگر میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تو اگر ہم اس عقل کو درمیان سے نکال دیں، دیکھیے پروردگار عالم کیا کہتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اے سید اے سردار، والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن، اس کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یہ حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. میں پروردگار عالم سے سوال کرتا ہوں کہ مالک، اس قرآن کو گواہی کے طور پر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کے معجزات کم نہیں ہیں. میں اس نظریے کو بالکل انڈوز نہیں کر سکتا، اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے تو وہ نکال دے. پیغمبر اکرم ہو یا مولا کائنات ہو یا شہزادی ہو یا امام زمانہ ہو، یہ پنجتن وہ ہیں کہ جن کے اشاروں پر معجزات ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے اپنے انڈیویجل ایکسپیرینسز ہیں، ہر ایک کے اپنی قلبی واردات ہیں، ہر ایک کے اپنے تجربات ہیں، ان سب کو ہٹائیے. اب ہم بات تو یہ کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے سامنے ہمیں کچھ پیش کرنا ہے، اگر وہ میرے سامنے انجیل کو پیش کریں، وہ میرے سامنے یہ کہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت آپ نہ مسلمان ہیں، نہ آپ کرسچن ہیں، نہ آپ یہودی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ایک ایتھیسٹ ہیں، آپ ایک ملحد ہیں فرض کیجئے، اور آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے، اور کوئی کہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی مانیے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا. تو یقین جانیے ایک ایتھیسٹ تو آرام سے کہے گا کہ جن کے سامنے زندہ کیا ہے وہ ایمان لائے، میرے سامنے تو نہیں کیا. ہم یہ کہیں وہ کوڑی کو شفا دے دیتے تھے، تو ٹھیک ہے اگر کسی کو اس طرح سے شفا ان سے ملی ہے تو وہ ایمان لے کر آئے، مگر میرے سامنے تو یہ نہیں ہوا، میں کیوں مانوں؟ کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی مانیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا. کہا کس کے سامنے؟ کہا فرعون کے سامنے. کہا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، میں کیوں ایمان لے کر آؤں گا؟ میں کیوں ان کے اوپر ایمان لاؤں؟ میرے سامنے تو یہ سب کچھ نہیں ہوا. اب آپ غور فرمائیے، وہ کہے کہ صاحب ہماری یہ انجیل ہے، بائبل ہے، اس کو پڑھیے، اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات کو پڑھیے، نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کو پڑھیے اور ایمان لائیے. یقین جانیے کہ آپ ایمان نہیں لا پائیں گے. جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کے بعد فیئر اوپینین یہی بنے گا کہ نہیں صاحب اس کے اندر بڑی گڑبڑ ہے. جہاں پر یعقوب علیہ السلام آپ کو کشتی کرتے ہوئے نظر آئیں اللہ میاں سے،
پروردگار عالم کے ساتھ معاذ اللہ ریسلنگ ہو رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی, تو اس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان مائل تو نہیں ہو پائے گا. جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام, نعوذ باللہ من ذالک, جو ان کا کردار وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے میں ممبر سے بیان بھی نہیں کر پاؤں گا, تو وہ کہے کہ صاحب اگر رول ماڈل اس طریقے کے آپ کے ہیں کہ جن کو آپ اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں تو نو وے. پھر اس کے بعد ایمان لانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے صاحب, یہاں تک تو ہم لوگ آؤٹ ہو گئے, مگر اب آپ بتائیے کہ اسلام کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے. اور اب میں کہنا شروع کروں کہ پیغمبر جو ہمارے تھے انہوں نے سورج کو پلٹایا, انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کیا, انہوں نے ستارے اتار دیا, یہ سب کچھ ہوا اور بے شک ہوا. مگر برادران عزیز, آپ کو انصاف کے ساتھ اس کو بھی یہ کہنے کا موقع دینا پڑے گا. وہ کہے گا کہ جناب علی, موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے سامنے عصا کو اجدا نہیں بنایا تو آپ نے کہا میں کیوں ایمان لاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے سامنے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا تو آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں کیوں ایمان لاؤں؟ تو پھر آپ ہمیں بھی تو یہ حق دیجئے. آپ کے نبی نے یہ کام کیے ہوں گے, سورج کو پلٹایا ہوگا, چاند کو دو ٹکڑے بھی کیا ہوگا, ستارے کو اتارا بھی ہوگا, سنگریزے نے ہاتھ پر تسبیح پڑھی بھی ہوگی, مگر ہمارے سامنے تو یہ سب کچھ نہیں ہوا. آپ نے غور فرمایا, یہ وہ اعتراض ہے کہ جو آئے گا, اور یہ اعتراض بالکل صحیح آئے گا. یہ معجزات ہوئے اور ان سے بہت زیادہ معجزات ہوئے, بے شک ہوئے, کوئی شک نہیں ہے. مگر برادران عزیز, قضیہ سارا یہ ہے کہ جس رسالت کو قیامت تک جانا ہے اس رسالت کے کسی معجزے کو بھی قیامت تک جانا چاہیے, ورنہ اس رسالت کی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ پیغمبر اکرم کا انتقال ہوا ہے, پیغمبر اکرم کی رسالت ختم نہیں ہوئی ہے. رسول کا انتقال ہونا اور بات ہے, رسالت کا ختم ہو جانا وہ اور بات ہے. رسالت ہے اور قیامت تک جائے گی, ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے. تو اب برادران عزیز, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم, اے سید اے سردار, والقرآن الحکیم, یہ حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے. انک لمن المرسلین, باقی معجزات تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ بھی ہوں تو یہ کتاب تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گی. اور دعویٰ کیا ہے؟ یا ایوہ الناس, سورہ بقرہ, اے انسانوں, کسی گروہ کی بات نہیں ہے, تمام انسانوں کی بات ہے, ان کنتم فی ریب, اگر تم شک میں ہو, مما نزلنا علی عبدنا, جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کہ یہ ہماری طرف سے ہے یا فیبریکیٹڈ ہے, فقط اتنا ایک کام کرو, فاتو بصورت من مثلہ, اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. اگر سورہ لے آئے تو ہم دستبردار ہو جائیں گے, اگر نہ لا سکو تو تم مانو کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. با تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, کیس تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا کہ عقل انسانی کا اس کو اپیل کرو, اس کے سامنے پیش کرو کہ یہ کتاب معجزہ ہے, یا وہ جواب لے آئے. اب معجزہ قرآن ہونے کی جہتیں کتنی ہیں وہ خود اپنی جگہ پر ایک ٹاپک ہے اور مستقل موضوع ہے. اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کس طرح سے مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں, فصاحت ہے, بلاغت ہے, ایلوکوینس ہے, اور بہت ساری دوسری چیزیں کہ جن کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا, مستقل کتابیں اس پر لکھی گئیں. فقط ایک کتاب کا حوالہ میں ضرور دوں گا, البیان, جناب آیت اللہ خوئی مرحوم کی جو کتاب ہے, اس کے اندر معجزے کا پورا ایک چیپٹر موجود ہے. اور قرآن مجید کے اعجاز یا معجزہ یا میریکل ہونے کی جو جہتیں ہیں اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. اس کا انگریزی ترجمہ بھی اویلیبل ہے اور نیٹ پر بھی موجود ہے, al-islam.org کے اوپر بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کتاب غالباً مل جانی چاہیے. تو یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے, مگر یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے رسول کی رسالت کا ثبوت ہو گیا, یعنی اگر واقعاً کوئی انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس کے سامنے ہم پیش کریں, وہ جواب نہ لا سکے, وہ کہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے آپ کے رسول کو مان لیا, اب بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ ان کا معجزہ تو آپ نے نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ ان کا معجزہ تو آپ نے نہیں دیکھا. نوح علیہ السلام کو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ ان کا معجزہ تو آپ نے نہیں دیکھا. تو اب برادران عزیز, ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب بہت سادہ ہوگا، اب ہم نے کسی معجزے کو دیکھ کر انہیں قبول نہیں کیا، ہم نے رسالت ماں آپ کی زبان پر اعتماد کر کے انہیں مانا ہے۔ نہ ہم نے آدم کو دیکھا نہ ان کا کوئی معجزہ دیکھا، نہ ہم نے نوح کو دیکھا نہ ان کا سفینہ دیکھا، نہ ہم نے موسیٰ کو دیکھا نہ ان کا عصا دیکھا، نہ عصا کو اژدہا بنتے دیکھا، نہ ہم نے عیسیٰ کو دیکھا نہ ان کا دمے عیسیٰ یا ید بیضہ، ان میں سے کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی، مگر ہمارے سامنے یہ کتاب معجزہ بن کر ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے رسول کی رسالت کو مانا، اور جب اس کی رسالت کو مانا تو اس سے پوچھتے چلے گئے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اور کس کس کو ماننا ہے۔ جہاں انہوں نے پہلے والوں کا ذکر کیا تو نبیوں کا تعارف کروایا، آدم کو مانو ہم نے کہا آمنا، نوح کو مانو ہم نے کہا آمنا، ابراہیم کو مانو ہم نے کہا آمنا، موسیٰ کو مانو، عیسیٰ کو مانو، ہم نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اور اب اس کے بعد ہم نے اسی رسول سے پوچھا کہ جس کے کہنے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو مانا تھا، اب ہم نے اسی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد بھی کسی کو ماننا ہے؟ آپ کے بعد بھی کسی کو قبول کرنا ہے؟ اگر اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ نہیں میرے بعد کسی کو نہیں ماننا، بس مجھے مانو اور اس کے بعد بات ختم، تو یقین جانیے کہ ہم کسی کو نہ مانتے، مگر جس رسول کے کہنے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوت کا کلمہ پڑا ہے، ہم نے اسی کے ہاتھ پر کسی کو بلند دیکھا ہے۔ ہم نے اسی کے ہاتھ پر کسی کو بلند دیکھا ہے۔ اور برادران عزیز، یقین جانیے کہ پاکستان کے اندر میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی مولا سے ہماری کیا رشتہ داری ہے، سادات کی تو پھر ہے، ہماری کیا رشتہ داری ہے، کہ مثلا خالہ کے بیٹے ہیں، چاچا کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، سیکنڈ ہے، کیا معاملہ کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہم تو اپنے طور پر کسی کو نہیں مان رہے، نہ محمد مصطفیٰ کو ہم نے اپنے طور پر رسول مانا، نہ علی مرتضیٰ کو اپنے طور پر امام مانا۔ جس کو خدا نے رسول بنایا اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ، اور جس کو اللہ نے ولی بنایا اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے کہا علی ولی اللہ۔ یہ سر تسلیم خم کرنے کا تقاضا ہے کہ اگر ایک انسان اسلام کو مان رہا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو، تو پھر مانو خدا کو۔ جب ایک مانا ہے تو پھر اس کے کہنے پر محمد الرسول اللہ کہو، اسی کے کہنے پر علی ولی اللہ کہو۔ اگر یقین کیجئے کہ کسی اور کو پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پر بلند کیا ہوتا ہم اس کو مان لیتے، مگر اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ پیغمبر اکرم کسی اور کو بلند نہیں کرتے، بلند کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر علی ہی بلند نظر آتے ہیں، جس کے نام کے اندر بھی علی موجود ہے، اور علی کا مطلب ہے بلندی، نام بھی بلند ہے، وہ پیغمبر کے ہاتھوں پر کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور یہیں سے اس مسئلے کا بھی حل ہمیں مل جاتا ہے کہ امام 12 کیوں ہیں، ہمیں کوئی 12 پر اصرار تھوڑی ہے، ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے کہ امام 12 ہونے چاہیے، 1200 ہوں، 12000 ہوں، 1200000 ہوں، ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ امام کتنے ہیں، ہمیں دلچسپی اس میں ہے کہ پروردگار نے کتنوں کو امام بنایا۔ اگر پروردگار کہے کہ 15 امام ہے تو ہم 15 مانیں گے، اگر پروردگار کہے کہ 100 امام ہے تو 100 مانیں گے، اگر خدا کہے کہ 50 امام ہیں ہم 50 مانیں گے، ہمیں عدد میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم 12 کو اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ 12 کو منوا رہا ہے۔ نہ پہلے پر ہمیں اصرار ہے، نہ 12ویں پر ہمیں اصرار ہے۔ اگر وہ 12 کو منوائے تو 12 کو ماننا اسلام ہے، اور اگر وہ 12000 کو منوائے تو 12000 کو ماننا اسلام ہے، ہمیں عدد کے اوپر کوئی اصرار نہیں ہے برادران عزیز۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی مقدمہ ہے، اے پروردگار اجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلمان رکھنا، کسی کی مجال ہے کہ یہاں پر ترجمہ کرے کہ ہمیں مسلمان کرنا؟ کسی کی مجال ہے کہ یہ ترجمہ کرے کہ ہمیں مسلمان کرنا؟ یہ آیت اطہیر میں ہمیشہ اعتراض کیا جاتا ہے. بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ اہل بیت کے بارے میں ہے اور پنجتن کے بارے میں ہے تو اس کا مطلب کوئی نجاست تو ہوگی جسے خدا نے دور کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہی یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, تو اللہ نے رجس کو دور کیا تو کوئی رجس ہوگا کہ جس کو اللہ نے دور کیا. یہ کہتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ چادر کے نیچے خود محمد مصطفیٰ بھی موجود ہیں. وہ بھول جاتے ہیں. لیکن برادران عزیز, وہاں پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رجس تھا, کوئی نجاست تھی کہ جس کو دور کیا. اس موقع پر بھی سمجھانے کے لیے خانہ کعبہ ہی کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے تطہیر ہی کا عنوان پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا انتہر بیتی, اے ابراہیم, اے اسماعیل, اس خانہ کعبہ کو پاک کرو یا پاک رکھو. ابھی تو تعمیر ہوا ہے, تعمیر ہوتے ہی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ طہارت کا اہتمام کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ طہارت کا کوئی باقاعدہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی نجاست ہو اور اس سے اس کو پاک کرنا ہو, لیکن اس کی پاکیزگی کو مینٹین کرنا, اس کو باقی رکھنا, طہارت کو قائم رکھنا, یہ ابراہیم, یہ اسماعیل تمہارا کام ہے. اب آپ غور فرمائیے, بغیر کسی رجس کے طہارت کو باقی رکھنا یہ بھی تطہیر کا مفہوم ہے. بالکل اسی طریقے سے آل محمد مرکز طہارت ہے, یہ ذمہ خدا کا ہے کہ دنیا کوشش کرتی چلی جائے مگر دامن اہل بیت کبھی داغدار نہیں ہو سکتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اس کا بھی یہ مطلب ہے, اے پروردگار تو ہمیں مسلمان رکھ جو اسلام کا اعلیٰ ترین معیار ہے, صرف ظاہری اعتبار سے نہیں قلبی اعتبار سے بھی, اور ویسا مسلمان رکھ کے جو اسلام کا حق ہے. اور پھر آگے یہ دعا بھی کہ ارے نہ مناسکنا, کہ پروردگار ہمیں ہمارے مناسک جو عبادت کا طریقہ ہے وہ دکھا دے, کہ حج کو کیسے انجام دینا ہے, دیگر عبادتوں کو, ریچولس کو, رسومات کو, مراسم عبادت کس طرح سے کرنے ہیں, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. اے پروردگار یہ تو ہمیں سکھا دے. یہ لفظ مناسک طریقہ عبادت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے مگر حج کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے. لہذا خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جملہ بھی ہے کہ خذو انی مناسککم, کہ مجھ سے مناسک حج کو سیکھ لو. جو حج کے مناسک ہیں, حج کا طریقہ ہے, مجھ سے سیکھ لو. بطور عمومی عبادت کے جتنے طریقے ہیں ان سب کو مناسک سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ غور فرمائیے, یہ ابراہیم علیہ السلام, یہ اسماعیل علیہ السلام, پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ہم سے قبول کر, تو سننے والا ہے, تو جاننے والا ہے. دوسری دعا ہمیں مسلمین قرار دے, یعنی تیری بارگاہ میں ایسا کہ جو سر تسلیم خم کرنے والا ہو. اگلی دعا ارینا مناسکنا سے بھی پہلے کہ ہماری ذریت کے اندر فی ذریتنا امتن مسلمتن لک, اے پروردگار جس اسلام کی دعا ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں, صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں, ہماری نسل کے اندر بھی, ہماری اولاد کے اندر بھی, ذریت یعنی نسل اولاد کا, اس کے اندر بھی ایک گروہ ان لوگوں کا رکھ جو تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. یہ کس کی ذریت کی بات ہو رہی ہے؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی دعائیں ہیں. میرے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں, ایک جناب اسحاق اور دوسرے جناب اسماعیل. جناب اسحاق سے سلسلہ الگ چلا کہ جہاں پہ جناب یعقوب علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام. یہ یعقوب علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کا نام ہے اسرائیل, جن کی اولاد کو کہا گیا بنی اسرائیل. یہی وہ سلسلہ کہ جس کے اندر پھر آگے بہت انبیاء آئے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, یہ جتنے نام آپ سنتے ہیں یہ تقریباً سب کے سب یہ بنی اسرائیل کے اندر آئے. سلسلہ کہاں سے چلا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے, ان کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام. ان کی ذریت کے اندر جو ہیں وہ ابراہیم اور اسحاق کی ذریت کہلائیں گے. یہاں پر دعا کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. کہ یہاں پر بھی ایک سلسلہ رہے, امتن مسلمتن لک, ایک گروہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. تو اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ختمی مرتبہ تک ایک گروہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو اسی معیار کے مسلمان ہوں, جو اس معیار کے مسلمان ہوں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں یہ دعا مانگ رہے ہیں. اب آپ غور فرمائیے, جس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ عقائد ایسے ہی نہیں بن گئے جو کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے گئے, جس کو آپ سنتے ہیں ممبروں سے, یہ ایسے ہی نہیں بن گئے کہ جتنے معصوم ہیں امام ہیں ان سب کا سلسلہ خود سے لے کر آدم تک پاکیزہ اور طاہر و طیب شجرہ. اگر آپ زیارت کے الفاظ پر غور کریں کیا جملے ہیں اس کے اندر, اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, میں گواہی دیتا ہوں اے مولا حسین کہ آپ آدم علیہ السلام تک پیچھے جتنا آپ کا سلسلہ رہا ہمیشہ پاک اصلاب میں رہا, پاک ارحام میں رہا, اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, کہیں پر بھی شرک کی نجاست موجود نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ پیچھے بنی ہاشم کے اندر ایک گروہ ہمیشہ ان لوگوں کا رہا, جناب ابراہیم علیہ السلام تک پیچھے جہاں تک آپ چلے جائیں ہر ایک کے اندر ایک گروہ ہمیشہ ان لوگوں کا رہا کہ جو مسلمان تھے. پھر اگر کوئی کہے کہ ابو لہب وغیرہ کیا آ گئے, تو ابو لہب کی نسل میں تو کوئی معصوم نہیں ہے, ابو لہب کی نسل میں تو کوئی معصوم نہیں ہے. یہ کچھ افراد ہیں جو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, تو دائیں بائیں والوں پر ہمارا ویسے بھی کبھی اعتبار نہیں ہوا کرتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بنیادی طور پر میں اس شجرے کی بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے والد جناب عبداللہ, ان کے والد جناب عبد المطلب, امیر المومنین ان کے بابا جناب ابو طالب علیہ السلام, محسن اسلام محسن رسول, ان کے والد, پھر سلسلہ متصل ہو جائے گا جناب عبد المطلب. یہ سلسلہ پورے کا پورا یہ دعائے ابراہیم و اسماعیل ہمیں بتا رہی ہے کہ سلسلہ گروہ مسلمین کا ہمیشہ سے ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں رہا پیغمبر اکرم تک. نسل اسماعیل کے اندر بعد میں جو رسول آئے ہیں وہ آپ کے اور میرے خاتم النبیین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور آگے بڑھتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اور وہ جملہ آتا ہے, وَبْ أَسْفِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, کہ اے پروردگار اسی گروہ کے اندر ایک رسول کو بھیج, مبعوث فرما, جو ان کے درمیان کیا کرے, کہ یتلو علیہم آیاتک, جو ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے. یہ پہلا کام. دوسرا کام, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور جو ان کے نفسوں کو پاک کرے. کہ یہ کام وہ کرے, بھیج کن میں, اسی گروہ مسلمین میں جو میری ذریت کے اندر ہے. یہاں پر لفظ امیین بھی نہیں ہے, یہاں پر کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. جب وسعت کے ساتھ بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ کیلگری کے اندر آپ ہیں تو کینیڈا میں تو خود بخود ہیں, اور کینیڈا میں آپ ہیں تو نارتھ امریکہ میں آپ ہیں, اور نارتھ امریکہ میں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دنیا کے اندر موجود ہیں. تو جب سلسلہ پھیلے گا تو اس انداز سے بات درست ہوگی. لیکن یہاں پر جو پروردگار عالم نے خاص اہتمام کیا ہے وہ یہ کہ ایک گروہ مسلمین کا ہے کہ جن کے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار ان میں اس رسول کو بھیجنا جو ان کے درمیان یہ کام کرے, آیتوں کی تلاوت کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے, اور ان کے نفسوں کو پاک کرے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ لی. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیے, حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا بہت عمدگی کے ساتھ, کہ آپ مجھے بتائیے ایک بات, ہم عام طور پر دعا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اولاد نہیں تھی, دعا مانگی تو اولاد ہو گئی, تو دعا نہیں مانگتے تو اولاد شاید نہ ہوتی. پیسہ نہیں تھا, خدا سے دعا مانگی تو غربت دور ہو گئی, پیسہ آ گیا, تو دعا نہ مانگتے تو شاید پیسہ نہ آتا, دولت نہ آتی. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ دعا مانگ رہے ہیں لہٰذا پروردگار نے رسول بھیج دیا. واقعی ایسا ہے کہ اگر وہ دعا نہ مانگتے تو پروردگار عالم نے بھیجنا بھی نہ تھا. یہ کہنے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے گا, رسول کا خود جملہ ہے, کن تو نبیین و آدم و بین الماء و تین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور مولا کا جملہ ہے, کن تو ولیین وہ آدم و بین الماء والتین, میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز, یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر پیغمبر اکرم نے ابتدائے نبوت کو نہیں بتایا ہے کہ میں کب سے نبی تھا, یہ بتایا ہے کہ اس وقت بھی نبی تھا, اس سے پہلے کب نبوت ملی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ فہم انسانی کے اندر اتنا تحمل ہی نہیں ہے کہ نبوت ختمی مرتبت کو اس طرح سے سمجھ سکے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو پھر اب اس کو حل کیسے کریں؟ مسئلہ تو ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 4000 سال پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. تو پھر میں عرض کروں کہ کیا اس موقع پر مثلا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ بھائی بہت مناسب ہوگا کہ اس آخری زمانے کے اندر ایک رسول بھی آ جائے. تو پھر پروردگار عالم نے معاذ اللہ ایک بورڈ بٹھایا اور غور کیا کہ ہاں اس پہ سوچ لینا چاہیے, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے آخری زمانے کے اندر ہم ایک رسول کو بھیجتے. نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ پروردگار کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر اس کو سمجھیں کیسے, اس کو حل کیسے کریں؟ میرے نوجوان دوست اگر خاص طور پر توجہ کر رہے ہیں تو وہ غور فرمائیں. اگر آپ غور کریں, ایک نعرہ ہمارا ہے جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت کافی ہے, اور وہ کون سا ہے؟ نعرہ صلوات. یہ درود بھی ایک نعرہ ہے نا, یہ ہمارا شعار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. کیا آپ کے اس دعا مانگنے کے بعد خدا رحمت نازل کرے گا؟ یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جس کے سردار کے لیے خدا نے کہا ہے وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین. اے حبیب, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو ہمارے دعا مانگنے کے بعد پروردگار عالم ان پر رحمت نازل کرے گا؟ ارے چھوڑیے اس آیت کو بھی, آیہ درود ہی کو دیکھیے. پروردگار عالم نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ تو درود بھیج رہے ہیں, رحمت نازل ہو رہی ہے, اللہ بھیج رہا ہے, ملائکہ لا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, صلو علیہ وسلمو تسلیما. تم بھی درود و سلام بھیجو. تو اے پروردگار, جو کام تو پہلے سے کر رہا ہے اس کے لیے ہم سے دعا کیوں کروا رہا ہے؟ دعا اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تم دعا کرو تو اس کے بعد میں رحمت نازل کروں گا. رحمت تو آ رہی ہے, مگر تم بھی اسی دعا کے الفاظ اپنی زبان سے جاری کر کے اپنے وفادار ہونے کا تو ثبوت دو کہ جو خدا کر رہا ہے تم بھی وہی چاہ رہے ہو. یہ انسان جو دعا مانگ رہا ہے درود کے ذریعے سے, اس کی دعا کے بعد رحمت نازل ہوگی ایسا نہیں ہے, رحمت پہلے سے نازل ہو رہی ہے. بس اتنا ہے کہ جب ارادہ پروردگار کو سمجھ لیا تو اب پروردگار جو کر رہا ہے اسی کو اپنی زبان سے دعا کے ذریعے سے بیان کر دو تاکہ تمہاری وفاداری ثابت ہو جائے, تمہارا وفادار ہونا ثابت ہو جائے. اب جب ایسا ہے تو اس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ چکے تھے کہ آخری زمانے میں رسول نے آنا ہے اور ان کاموں کو اس نے انجام دینا ہے. یہاں پر دعا کے بعد رسول کو بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوگا, یہ ابراہیم علیہ السلام کا وفاداری کا اعلان ہے کہ اے پروردگار جو تو چاہتا ہے میں بھی وہی بات تیری تبارگاہ میں دعا کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد.
اللہ یا رسول. اللہ میرے محترم بزرگ, آپ میرے لیے بہت محترم ہیں, مگر یقین جانیے مجلس میں ہم جیسے انڈیویجلس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دعا کی ہمیشہ التماس ہے, مگر نعرے کی صورت میں کسی اور انڈیویجل کا کیا ذکر.
یہ نعرے اور یہ دعاؤں کے اندر خاص طور پر جب اجتماعات ہیں, یا محمد یا آل محمد, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو برادران عزیز, یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور قرآن مجید ہی سے ہیں, ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ایک جناب پروردگار کا جو حکم ہے کہ جس کے ذریعے سے درود کو واجب کیا گیا کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار تو انسان ضرور پڑھے, بلکہ نماز کے اندر تو تشہد کے بعد ہر مرتبہ اگر وہ درود نہ پڑھے تو جناب امام شافعی کا جملہ جو شعر کی صورت میں کہ آل محمد تمہارے شرف کے لیے یہ بہت کافی ہے, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ, کہ اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. یہ شرف ہے, یہ مرتبہ ہے. تو یہ دو مقامات تو ہمیں سمجھ میں آ گئے, اب اس کے ذریعے سے وہ تیسرا مقام بھی ہمارے لیے واضح ہو جانا چاہیے جو بعض ذہنوں کو ٹونٹ کرتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ ہم زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کیوں مانگتے ہیں. اس کو بھی اعتراض کی صورت میں پیش کیا گیا. اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو اس کے اندر جو فرائض وظائف حضرت حجت کے حوالے سے ماننے والوں کے بیان ہوئے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں. حضرت حجت کے طرف سے حضرت حجت کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالو, حضرت حجت کی طرف سے نیابت میں حج کرنے کے لیے بھیجو, اسی میں یہ چیز بھی ہے کہ حضرت حجت کی سلامتی کے لیے دعا مانگو. اے پروردگار اگر تجھے سلامت رکھنا ہے تو ہمارے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اے پروردگار اگر ہم صدقہ نہ بھی نکالیں, اگر تو نے سلامت رکھنا ہے تو کوئی کیا کر لے گا. نہیں برادران عزیز, یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے, رحمت نازل ہو رہی ہے, آخری زمانے میں نبی نے آنا ہے, وہ ابراہیم کی وفاداری کا اعلان ہے کہ وہ دعا کے ذریعے سے کہتے ہیں اے پروردگار تو وہ کام کر جو کرنے والا ہے. وہ درود کے ذریعے سے ہم اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں, اے پروردگار رحمت تو بھیج رہا ہے, میں بھی یہی چاہتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے اے پروردگار جو زمانے کا امام ہے اس کی سلامتی تیرے ذمے ہے, مگر میں بھی سلامتی کی دعا کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں نمک حرام نہیں ہوں, میں نمک حلال ہوں. لہذا یہاں پر اگر آپ دیکھیں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم کل ولی کل, یہ حجت ابن الحسن حضرت حجت کے لیے ہے, اور باقی اصول کافی کی یہ روایت حدیث موجود ہے کہ ہر زمانے کے اندر اپنے زمانے کے امام کو, آٹھویں امام کا زمانہ ہو, ساتویں امام کا زمانہ ہو, چھٹے امام کا زمانہ ہو, ہر زمانے کے اندر ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امام کی سلامتی کے لیے اس انداز سے دعا مانگے. نام بدل جائے گا زمانے کے اعتبار سے, لیکن بہرحال وہ دعا مانگے اور اپنی وفاداری کا اعلان کرے. بیعت فقط ایک مرتبہ نہیں ہوتی, حتمی بیعت کے لیے ہمیشہ وفاداری کا تذکر دیا جاتا ہے, یاد دہانی کی جاتی ہے. اسی کا ایک انداز یہ ہے کہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھی جائے, اسی طرح سے ان کے لیے صدقہ نکالا جائے. اور یاد رکھیے برادران عزیز, یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے, اگر یہاں کچھ پیش کیا جائے گا تو خالی ہاتھ یہ لوگ لوٹاتے نہیں ہیں. ہم نے جب کچھ نہیں کیا تو اتنا کچھ مل گیا, ذرا سوچئے کہ کچھ ان کی بارگاہ میں تحفہ درود پیش کر دیا جائے, تحفہ دعا پیش کر دیا جائے, تو وہ کیا کچھ عطا نہیں کریں گے. ان کی بارگاہ سے انسان خالی ہاتھ کیوں آئے گا؟ یہ پروردگار نے اپنے دروازے تک, اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وہ ابواب ہیں, وہ باب ہیں, وہ دروازہ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے. لہٰذا ان سے تمسک کے یہ مختلف انداز ہیں کہ جو خدا ہی کی طرف سے ہم تک پہنچیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز, یہ ایک موقع ہمارے سامنے مکمل ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے, اسماعیل علیہ السلام کی دعا بھی ساتھ میں. پھر اس کے بعد دوسرا موقع جہاں دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے, یہ پہلے پارے کا اختتام, اور دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پروردگار عالم نے ذکر کیا تحویل قبلہ کا, کہ بیت المقدس سے برخانہ کعبہ قبلہ قرار پایا. تو وہیں پر آغاز ہی میں آپ کو یہ بحث ملے گی, سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ ان قریب یہ بے وقوف اور احمق لوگ کہیں گے کہ کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا. اور پھر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سمتے تو سب پروردگار کی ہیں, کہیں پر بھی تم رک کرو خدا تو وہاں موجود ہے. پروردگار سمت و مکان کے اندر محدود نہیں ہے, وہ ہر جگہ ہونے کے باوجود لا مکان ہے, وہ ہر جگہ ہونے کے باوجود لا مکان ہے. پروردگار عالم جہاں رک کرو خدا موجود ہے, اور اس کے بعد وہ لا مکان ہے, اس کی تشریح اپنے مقام پر. لیکن برادران عزیز غور فرمائیے کہ پھر پروردگار عالم ایک ڈسپلن چاہتا ہے. خانہ کعبہ کی اہمیت اور عظمت کو سمجھانا بھی مقصود ہے, مگر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس رخ کسی طرح اگر کر لیا جائے تو یہی نیکی ہے, تو پھر پروردگار نے کریکٹ کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نے رخ کس طرف کیا ہوا ہے. یہ تو ایک ڈسپلن ہے. پروردگار چاہتا ہے کہ ایک نظم, ایک ضبط لوگوں کے اندر آئے, بطور مسلمان ان کا قبلہ ہو اور وہ اہل قبلہ کہلائیں, وہ درست ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس اس طریقے سے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, نہیں, دین پورا موجود ہے, ایمان لاؤ, اعمال صالحہ کو انجام دو, اس کے بعد تم مومن کہلاؤ گے, اس کے بعد تم نیکی کے کمال کو حاصل کرو گے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, وہیں پر پروردگار عالم نے کہا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا, جس طرح سے ہم نے تمہارے درمیان رسول بھی تو بھیجا, پہلے بھی تو کوئی نبی تھا, مگر اس کی جگہ پر اب یہ نبی آ گیا اور ایسا آیا کہ خاتم النبیین ہے. تو اگر دوسرے نبی کی جگہ پر یہ نبی آ سکتا ہے تو ایک قبلے کی جگہ پر دوسرا قبلہ کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ تو پھر مشیت پروردگار ہے, یہ تو مرضی پروردگار ہے کہ وہ کس موقع پر کس کو کس طرح سے پیش کرے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جس طرح سے اللہ نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا جو تمہارے درمیان کیا کرتا ہے, پھر وہی کام گنوائے. یتلو علیکم آیات ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, وہ ان کے درمیان نفسوں کو پاک کرنے کا کام انجام دیتا ہے, اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ دوسرا موقع ہے. پھر اس کے بعد تیسرا موقع سورہ آل عمران, اور وہاں پر پروردگار نے ایک عجیب انداز اختیار کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر. لقد من اللہ علی المؤمنین, اگر کوئی مومن ہے تو وہ اس احسان کو سمجھے گا, یہ اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. دیکھیے سورہ حجرات 49واں سورہ ہے, جہاں پر پروردگار عالم نے کچھ ایسے احمقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. پروردگار عالم فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا, اے حبیب یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے؟ بل اللہ یمن علیہم, اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر اگر یہ لوگ اسلام لائیں. ان ہداہم بالایمان, کہ ان کی ہدایت کی ایمان کی طرف. اب آپ نے غور فرمایا, نہ خدا کو تمہارے اسلام کی حاجت ہے, نہ رسول کو تمہارے اسلام کی حاجت ہے. اگر کوئی اسلام کے ذریعے سے احسان جتا رہا ہے تو اس کا اسلام اس کو مبارک. پروردگار غنی بالذات ہے, انتم الفقراء, تم سب کے سب فقیر ہو. اللہ غنی اور حمید ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں. یہی بات پروردگار عالم نے حج کے حوالے سے بھی کہی, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, یہ اللہ کا حق ہے, اگر کرو تو اچھا ہے, جس کے پاس استطاعت ہے وہ آئے خانہ کعبہ کا حج کرے, اور اگر نہ کرو من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اور اگر کوئی نہ کرے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. اللہ کو نہ تمہارے حج کی ضرورت ہے, نہ تمہاری نماز کی ضرورت ہے, تم خدا کے محتاج ہو, خدا تمہارا محتاج نہیں ہے. یعنی برادران عزیز, کل کی بات سے متصل ہو رہی ہے گفتگو, کہ آپ غور فرمائیے, اگر ساری دنیا, ساری کائنات اللہ کو ایک مان لے تو کیا خدا کی توحید میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ وہ غنی بذات ہے. اگر سب کے سب رسول کو رسول مان لیں تو کیا رسول کے اسٹیٹس میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ وہ پہلے بھی رحمت للعالمین تھا, ہے اور رہے گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تم خدا کو ایک مانو, تم موحد بن جاؤ. اگر تم نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے. وہ ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا. تم رسول کو رسول مانو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ. اگر تم نہیں مانو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے. وہ اللہ کا رسول تھا, ہے اور رہے گا, اور یہی شان اس کے ولی کی بھی ہے. تم اس کو ولی مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ. اگر تم نہیں مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے. وہ کل ایمان تھا, کل ایمان ہے, کل ایمان رہے گا. بس برادران عزیز, آپ نے غور فرمایا, یہاں پر پروردگار عالم نے کہا لقد من اللہ علی المومنین, مومن ہے تو وہ اس احسان کو سمجھے گا. اس باز افہم رسول من انفسہم, کہ ان کے درمیان اس رسول کو بھیجا جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے, انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے, انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ جو ان کے پاس علم نہیں تھا. اگر کوئی مومن ہے تو وہ اس بات کو سمجھے گا اور جانے گا. اور برادران عزیز, اگر احسان مان لیا ہوتا تو جو منیت کی منزل پر ہے اس کے ساتھ یہ نہ کیا ہوتا. داستان کربلا خون سے رنگین ہے, جو اس بات کا اعلان ہے کہ رسول اللہ کے اس احسان کو قبول نہیں کیا گیا, اس طرح سے نہیں لیا گیا کہ جس طرح سے لیا جانا چاہیے تھا. میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں, امام مظلوم کا جو سفر ہے مدینہ سے شروع ہوتا ہے, امام مکہ پہنچتے ہیں. مکہ میں چند مہینے امام نے گزارے ہیں. 28 رجب کو امام کا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا, مکہ پہنچا 3 شعبان کو. یہ 3 شعبان ہی امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے, اور 3 شعبان ہی مکہ پہنچنے کی تاریخ ہے. اور 3 شعبان کو جب امام پہنچے مکہ مکرمہ, تو اس کے بعد امام نے پورا شعبان گزارا, پورا رمضان گزارا, شوال گزارا, ذیقعد گزارا, یہاں تک کہ ذلحج کی تاریخیں گزرنے لگیں, اور 8 ذی الحجہ کو امام مظلوم وہاں سے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے. اور پھر اس کے بعد مختلف منازل ہیں کہ جن کو طے کرتے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں. راستے میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جہاں پر امام مظلوم یہ طے کرتے ہیں کہ اب کوفہ کی طرف نہیں جانا ہے, اور اپنا رخ موڑ لیتے ہیں واپسی کی طرف نہیں, اس مقتل کی تلاش میں جس کو آج کربلا کہا جاتا ہے. حسین مظلوم کے علم میں ہے وقت ولادت جس کی شہادت پر پیغمبر اکرم نے گریہ کیا ہو, علی اور زہرہ نے گریہ کیا ہو, حسن مشتبہ نے گریہ کیا ہو, اس کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مجھے کہاں پر قتل ہونا ہے, مجھے کہاں پر اپنا خون پیش کرنا ہے, مجھے کہاں پر اپنی شہادت خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. حسین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور برادران عزیز, وہ وقت آ گیا کہ جب حسین کے سواری کے جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا, زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. زلجنا حسین کے اشارے کو سمجھنے والا رہوار ہے, وہ سواری ہے حسین کی جو حسین کے اشارے کو سمجھتا ہے. لیکن اس موقع پر کیا ہو گیا, حضرت ابو الفضل عباس آ گیا ہے, اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولا ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ رہوار بہت تھک چکا ہے, میں دوسرے جانور کو لاتا ہوں. دوسرا سواری کا جانور لایا گیا, اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا. 7 جانور تبدیل ہوئے ہیں, 7 سواریاں بدلی ہیں, مگر کوئی وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا. اور اب امام حسین نے سوال کیا کہ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو ذرا بلاؤ, میں جاننا چاہتا ہوں یہ سرزمین کون سی ہے. بنی اسد کا قبیلہ جو اس کے مضافات میں آباد تھا, انہیں کی وہ زمین تھی, ان کو بلایا گیا. وہ لوگ آئے, فرزند رسول آئے ہیں, ہم سے کچھ کام ہے, ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے, فرزند رسول فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہا یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. ان لوگوں نے بتانا شروع کیا, یقال لہ نینوا, مولا اس کا ایک نام نینوا ہے. امام حسین کو کسی نام کی تلاش ہے. کہا کوئی اور نام بھی ہے. کسی نے کہا یقال لہ شت الفرات, مولا اس کا ایک نام شت فرات بھی ہے. کہا ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہے. کسی نے کہا کہ مولا اس کو غازریہ بھی کہا جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے, نینوا, شت فرات, غازریہ, کوئی اور نام بھی ہے. کہا کہ مولا اتنے نام تو ہمیں معلوم تھے, اس کے علاوہ اگر کوئی نام ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہے, مگر ہمارے قبیلے کا ایک بہت بڑا بوڑھا بزرگ ہے, شاید اسے معلوم ہو, ہم اس کو لے کر آتے ہیں. اس کو لایا گیا, وہ خود سے آ بھی نہیں سکتا تھا, اٹھا کر لایا گیا. اور جب اس کو لایا گیا تو امام حسین نے اسے کہا کہ اے شخص, تیرے قبیلے کے لوگوں نے یہ نام تو بتائے ہیں, نینوا, غازریہ, شت فرات, یہ نام تو بتائے ہیں, کوئی اور نام بھی اس جگہ کا ہے. اس نے اپنے ذہن پر زور دیا اور اس کے بعد کہا مولا یقال لہا کرب و بلا, مولا اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. امام نے یہ نام سنا اور فوراً کہا کہ ہاں یہ جگہ ہے ارض و کربن و بلا, جو کرب کی سرزمین ہے, جو بلا کی سرزمین ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں ہونا مناخر حالنا, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری سواریاں بٹھائی جائیں گی, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, ہاں ہونا تصفق و دماؤنا, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے. اور اگر آپ ذہن پر زور دیں تو کیسے کیسے خون، کس کس کا خون، آن و محمد کا خون، عباس کا خون، علی اکبر کا خون. ہاں ایک خون وہ تھا کہ جسے حسین نے بہنے نہیں دیا، اسے اپنے چلو میں جمع کر لیا تھا اور اپنے چہرے پر مل لیا تھا کہ میں اسی عالم میں اپنے نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا. حسین آگے کہتے ہیں یوز بہو اطفال ہونا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے یوہ تک و حریم ہے نا کہ جہاں پر ہماری حرمت کی ہتک کی جائے گی. یہاں پر ہی یہ سارے واقعات پیش آئیں گے. حسین ابن علی نے جیسے ہی اپنا ارادہ ظاہر کیا وہ بوڑھا کہہ اٹھا کہ مولا خدا کے لیے یہاں پر رکنے کا ارادہ نہ کریں، یہ زمین کسی نبی یا کسی ولی کو راس نہیں آئی ہے. حسین مظلوم کہتے ہیں مگر ہمارا ارادہ تو یہاں پر رکنے کا ہے. اور پھر بنی اسد والوں سے کہنے لگے اے بنی اسد والوں ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں. بنی اسد والے کہتے ہیں مولا آپ جتنے دن رکنا چاہتے ہیں آپ رکیے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ رکیے یہاں پر. کہا کہ نہیں، معاملہ چند دنوں کا نہیں ہے، چند مہینوں کا نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک یہیں پہ رکنا ہے، اب تو ہم یہیں پر رہیں گے، یہی جگہ ہمارا مسکن ہے، یہیں پر ہماری زیارت گاہیں بنیں گی. ان لوگوں نے یہ سنا، امام حسین نے ان سے باقاعدہ زمین کو خریدا، اس کی قیمت دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے بنی اسد والوں زمین تو ہم نے تم سے خرید لی مگر اب اس زمین کو تم ہی کو ہم ہبا کرنا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری طرف سے قبول کرو. اگر چند شرطوں کو تم قبول کر لیتے ہو تو یہ زمین ہماری طرف سے جو تم ہی سے ابھی خریدی ہے تم ہی کو ہم ہبا کرتے ہیں. یہ جو بھی میں نے اختتام سے کچھ پہلے کہا تھا نا برادران عزیز، کہ اللہ کے احسان کو کوئی سمجھے، اپنے اسلام اور ایمان کا احسان نہ جتائے. ہم یہاں عزاداری کرنے کے لیے آتے ہیں برادران عزیز، ہم کیا احسان کریں گے حسین کے اوپر یا حسین کی ماں کے اوپر؟ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ یہاں پر آ کر ہمیں آنسو بہانے کا موقع ملا، یا حسین کہنے کا موقع ملا، فریاد و فغاں کرنے کا موقع ملا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ذرا دیکھیے تو صحیح، کون سا کریم مولا ہے کہ جس کو ہم یاد کر رہے ہیں؟ کہ بنی اسد کو جب زمین ہبا کر رہے تھے اس وقت کس کو یاد کیا، اس وقت کس کا تذکرہ کیا؟ یہ حسین مظلوم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنے ظاہر کو اس موقع پر یاد کر رہے ہیں کہ جب کربلا کے اندر وارد ہوئے ہیں، زمین خریدی، زمین کو ہبا کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے بنی اسد والوں ایک شرط اگر تم قبول کر لو تو پھر اس کے بعد یہ زمین میں تم کو ہبا کرتا ہوں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ دیکھو ہم تو یہاں پر ذبح کر دیے جائیں گے، ہم تو یہاں پر قتل کر دیے جائیں گے، بعد میں جب کبھی ہمارا کوئی زائر ہماری زیارت کے لیے آئے، جب کوئی ہمارا زائر ہماری زیارت کے لیے آئے تو اسے ہماری قبروں کا نشان بتانا کہ یہ حسین مظلوم کی قبر ہے، یہ دوسرے شہدا کی قبر ہے، ان کو نشان بتانا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو اپنا مہمان بنانا. یہ ہمارا زائر ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ ہماری زیارت کے لیے آیا ہے. اور پھر دوسری شرط، اگلی شرط بیان کی. امام کہتے ہیں کہ دیکھو جب یہ فوج اشکیا ہمیں قتل کر کے یہاں سے چلے جائیں تو اس کے بعد ہمارے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے بے گورو کفن، تم ایک وعدہ اور کرو کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے تم آؤ گے اور ہمارے لاشوں کو دفن کرو گے. بنی اسد کے مردوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں ہم ان کو پورا کریں گے، مولا ہم لاشوں کو دفن کریں گے. جب جانے لگے تو حسین کہتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں جا تو رہے ہو مگر ذرا اپنے گھر کی خواتین کو تو بھیج دینا. بنی اسد والے سنتے ہیں، گئے اور جا کر اپنی خواتین سے کہتے ہیں بیویوں تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے، بیویوں تمہیں حسین نے بلایا ہے. وہ بیویاں اپنے حجاب کو سنبھالتی ہوئی، اپنے پردوں کو سنبھالتی ہوئی، اپنے برقوں کو سنبھالتی ہوئی آئیں فرزند رسول کی بارگاہ میں اور ہاتھوں کو جوڑ لیا. آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ فرزند رسول اپنی کوئی حاجت ہم سے بیان کریں گے. کہنے لگی مولا بتائیے کیا حکم ہے؟ حسین نے پہلا تو اپنا تعارف کروایا، مجھے پہچانتی ہو نا، میری بہن کا نام زینب ہے، میری بہن کا نام ام کلثوم ہے، میں زینب کا بھائی ہوں، میں ام کلثوم کا بھائی ہوں. اے بیبیوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کے مرد جو ہیں یہ فوج یزید کے ڈر سے ہمیں دفنانے کے لیے نہ آئیں، مگر تم ایک وعدہ کرو کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے اور تمہارے گھر کے مرد اگر نہ آئیں تو پانی بھرنے کے لیے جب فرات کے پاس آؤ گی تو ایک مٹھی خاک ہمارے جسم کے اوپر ڈال دو گی. بیبیوں نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا، بنی اسد کی عورتوں نے، کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، اور جانے لگی تو امام حسین کہتے ہیں اے بیبیوں جا تو رہی ہو مگر اپنے گھر کے بچوں کو تو ذرا بھیج دینا، وہ بچے بھی جب آئے ہیں تو حیرت کے ساتھ, ارے ہم اتنے چھوٹے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں, ننے ننے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا حکم کیجئے. حسین کہتے ہیں پہلے میرا تعارف سنو, میرے بچوں میں بھی علی اصغر ہے, سکینہ کا بابا ہوں تمہاری طرح کے, میرے بھی چھوٹے بچے ہیں. کہا مولا حکم کیجئے. کہا کہ حکم فقط اتنا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ یزید کے ڈر سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم وعدہ کرو کہ جب کھیلتے ہوئے آؤ گے ایک مٹھی
انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.